پھر فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، دین اسلام، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا. کس عہد کی طرف اشارہ ہے؟ بیت عقبہ اولی کی طرف. بیت عقبہ، عقبہ، عقبہ نہیں، بیت عقبہ. معلوم ہے کب ہوئی تھی؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ سچی سچی بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں. اچھا چلیے، کوئی بات، کوئی ضروری ہے پتا ہو؟ نہ بھی پتا ہو تو زندگی گزر رہی ہے، آگے بھی گزر جائے گی. لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کیسے ہیں. ہمیں آپ کے بارے میں ہی پتا کچھ نہیں، اور ساتھ ہم کہتے ہیں ہم کو بہت محبت ہے. کتنی عجیب بات ہے نا، کہ جس شخص کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف سنی سنائی پہ. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں کہ عام انسانوں میں سے کسی انسان سے اگر آپ کو محبت ہو، کسی بھی، تو آپ پہلا کام کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، انکوئزیٹو ہوں گے آپ، تجسس ہوگا آپ کو کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کبھی آپ کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں پیدا کرتی، شوق ہی نہیں دلاتی. آپ پر کب کیا گزری، کن کن مرحلوں سے آپ نے یہ دین ہمارے لیے پیش کیا، کچھ خبر نہیں. اور یاد رکھیں کہ سیرت کو پڑھے بغیر، حدیث کو پڑھے بغیر قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنا ممکن ہی نہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے اس پختہ عہد کو یاد کرو وہ جو اس نے تم سے لیا تھا. بھی کون سا، کہاں، کب؟ اس قل، تم جب کہا تھا تم نے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، ان اللہ علیم بذات الصدور، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. تو اشارہ ہے اس پختہ عہد کی طرف جو تم نے عقبہ کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، کہ ہم ہر حال میں آپ کی فرما برداری کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت عقبہ کے بعد جس شخص سے بیعت لی، اسی عہد پر بیعت لی، خلفائے راشدین بھی اسی عہد پر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے. کیا؟ کہ ہر حال میں آپ کی فرما برداری. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 نبوی میں حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، پھر اس کے چند ہی دن بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وفات پا گئی. گھر کی دنیا میں حضرت خدیجہ اور باہر کی دنیا میں حضرت ابو طالب، یہ دونوں آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے. تھوڑے ہی وقفے کے ساتھ یہ دونوں سہارے آپ سے چلے گئے، اور آپ پر غم و علم ٹوٹ پڑا. اسی لیے آپ نے اس سال کو جس میں یہ دونوں حادثے پیش آئے تھے، عام الحزن قرار دیا. حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور مسلمانوں پہ مزید تشدد کی سوچنے لگے، اور کہنے لگے کہ اب آپ کو ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا. کیونکہ اس سے پہلے تو حضرت ابو طالب کی وجہ سے ان کے ہاتھ رکے ہوئے تھے، ان کا لحاظ بھی تھا، اور وہ آپ کے لیے ایک ڈھال کی طرح بھی تھے. مسلمانوں کی اکثریت اگرچہ ہجرت کر چکی تھی حبشہ کی طرف، لیکن جو بھی باقی تھے چند لوگ آپ کے ساتھ، ان کی زندگی کو بھی خطرہ تھا. ان حالات میں آپ نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ سے باہر کسی اور جگہ کو مرکز اسلام بنایا جائے. اسی کام کے لیے آپ تشریف لے گئے طائف، اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ جب آپ طائف سے واپس آئے مکہ کی طرف، تو اس وقت آپ کی جان کو سخت خطرہ تھا. مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار بند ہو کر خانہ کعبہ کے گوشوں پہ جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. پہلے تو حضرت ابو طالب کی پناہ تھی نا, پر اس کے بعد جب آپ باہر گئے تو واپسی مشکل ہو گئی, تو مطعم بن عدی نے پناہ دی. اس کے بعد, اس انتظام کے بعد مطعم بن عدی نے حضور کو پیغام بھیجا کہ آپ مکہ تشریف لا سکتے ہیں. چنانچہ آپ مکہ تشریف لائے اور حرم میں داخل ہو گئے. مطعم بن عدی نے اپنی سواری پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا, قریش کے لوگوں, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. اور اس طرح آپ کی یعنی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. طائف کے واقعے کے بعد حج کا موسم شروع ہو چکا تھا. آپ بغرض تبلیغ منا تشریف لے گئے اور مدینہ کے قبیلہ اوس کے آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی. مدینہ میں قبیلہ اوس اور خزرج میں سال ہا سال سے جنگ چلی آ رہی تھی جس سے لوگ بہت پریشان تھے. یہ حج کے علاوہ اس مقصد کے لیے بھی آئے تھے کہ قریش کے لوگوں سے خزرج کے خلاف مدد لے سکیں. جب ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور احکام بتائے تو اوس کے قبیلے کا ایک ذہین آدمی کہنے لگا, واللہ جس کام کے لیے تم آئے ہو اس سے یہ کام بہتر ہے, یعنی صرف خزرج کے خلاف مدد لینے سے بہتر ہے کہ تم اس شخص کا ساتھ دو. آپ کی ذات میں ان لوگوں کو وہ چیز نظر آ گئی جس کی وہ عرصے سے متلاشی تھے, یعنی اوس اور خزرج کی باہم خانہ جنگیوں سے نجات کا طریقہ ڈھونڈا جا رہا تھا, وہ آپ کی ذات میں ان کو نظر آیا. چنانچہ ذوالحج 10 نبوی میں اسی مقام پر جسے عقبہ کہتے ہیں, 5 اور بعض روایات کے مطابق 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. یہ امید کی پہلی کرن تھی جو اس عام الحزن کے آخر میں نمودار ہوئی. اب دیکھیں کہ جب مکہ کے ان 10 سالوں میں شدید ظلم و ستم ہوا اور غم اور دکھ اور تکلیفیں اپنی انتہا کو پہنچ گئی, رات شدید گہری اندھیری ہو گئی, تو وہیں سے صبح کی روشنی پھوٹی. یہ فطرت کا اصول ہے. تاریخ کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج رکھتا ہے کہ جہاں کہیں حالات میں بہت شدت ہو جائے تو پھر تکلیفیں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تو یہ لازمی ہوگا کہ اسی انتہا سے روشنی نکلے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ 5-6 لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرح سے معاہدہ کیا. اور اگلے سال ذوالحج 11 نبوی کو اسی مقام پر اوس اور خزرج کے 12 آدمی آپ کی دعوت پر اسلام لے آئے, یعنی ایک سال 5-6, اگلے سال دگنے. اب دیکھیں سال میں صرف اتنے, ہم کتنے بے صبرے ہونے لگتے ہیں, اتنی دنوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حوصلے اور صبر کے ساتھ کام کیا. اور یہاں پر باضابطہ طور پر ایک بیعت ہوئی جو بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے. اس کی شرائط یہ تھی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے, چوری اور زنا کے مرتکب نہ ہوں گے, لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کریں گے, کسی پہ تہمت نہ لگائیں گے, کسی کی غیبت نہ کریں گے, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے. یہ بیعت گئی رات میں نہایت خفیہ انداز میں ہوئی اور ان 9 مسلم صحابہ نے یہ درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجا جائے. پہلا کام مسلمان ہونے کے بعد کیا, کہ دین کو سیکھا جائے. مسلمان ہونا محض زبان سے ایک بات کا اظہار کرنا اور صرف کوئی ٹائٹل لکھوانا نہیں ہے, بلکہ وہ تو فوراً ہی مطالبہ کرتا ہے کہ اب اس دین کو جانا جائے, سیکھا جائے. چنانچہ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا, ان کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا. مصعب بن عمیر. جی ہاں, پڑھا ہوگا ان کے بارے میں آپ نے. مصعب بن عمیر یہ سب سے پہلے معلم تھے مدینہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے. مصعب مدینہ کے ایک معزز اور بزرگ شخص کے ہاں قیام پذیر ہوئے جن کا نام اسد بن زرارہ تھا. یہ مدینہ کے ایک معزز رئیس تھے. بہرحال یہ تھی وہ بیعت اور یہ تھا وہ میثاق جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا. اور مدینہ والوں کے لیے یہ معاہدہ کرنا اور یہ بیعت کرنا ایک طرح سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ کی نعمت ثابت ہوا, اور یہ نعمت دین اسلام کی نعمت کی وجہ سے حاصل ہوئی. اس قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ, ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے, قوامین قائم رہنے والے, للہ اللہ کے لیے. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی تو یہی کہ دین پر قائم رہنے والے, اور دوسرا معنی اگلے حصے کو ملا کر شہداء, گواہ بن کر بالقسط انصاف کے, یعنی دین اسلام کا پیغام پہنچانے والے, دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے, دین اسلام کو دنیا تک لے جانے والے. یعنی وہ نعمت جو تم کو ملی ہے اس نعمت کو آگے بھی پہنچاؤ. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ولا یجرمنکم, اور نہ آمادہ کرے تم کو, شنعان قوم, کسی قوم کی دشمنی, اس بات پر الا اللہ تعدلو, کہ تم عدل نہ کرو گے. اعدلو, عدل کرو, ہوا اقرب للتقوی, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے, تو اس آیت کے دو معنی ہوئے. ایک تو یہ کہ عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو, اور دوسرے یہ کہ حق کی گواہی دینے والے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, لہم مغفرت و اجر عظیم, کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں, دوزخ والے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا, اب آپ یہ کہیں کہ اتنی تیزی سے تفسیر کر رہی ہیں, کیونکہ ایک شکایت مجھے یہ بھی آئی تھی کہ آپ کچھ تفسیر تو بہت لمبی کراتی ہیں اور کچھ بہت تیزی سے کر جاتی ہیں. اب بات یہ کہ ہر چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی, تھوڑا سا آپ خود بھی دیکھا کریں کہ ایسا کیوں کرتی ہوں. اب یہ حکم وضو کے بارے میں پہلی دفعہ ہے, اور یہ ہمارا روز مرہ کا اس سے واسطہ ہے, تو اس کو تو تفصیل سے, ڈیٹیل سے اس طرح بیان کرنا فرض ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکیں, جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر سکیں. پھر اس کے بعد دوسری قسم کی آیت کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے, پیچھے گزر چکا ہے, وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اور تیسری قسم کی آیت کون سی ہے؟ جو کئی دفعہ آئی اور کئی دفعہ اور آئے گی, کہ ایمان والوں سے اور نیک کام والوں سے مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے, اور کافروں سے اور غلط کام کرنے والوں سے جہنم کا. اب یہ تینوں آیات ایک جیسی تو نہیں نا, کہ ان تینوں پر ایک جیسا وقت لگایا جائے. اور عموماً یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ آپ دیکھیں گے کہ رکوع کے شروع کی آیات عموماً لینتھی ہوتی, زیادہ وضاحت طلب ہوتی, اور رکوع کے آخر کی آیات عموماً نارمل سپیڈ پہ آتی ہیں, جن کی مختصر تفسیر بھی کافی ہوتی. یہ ایک عام انداز ہے, اسی لیے ابتدا میں تفسیر لمبی ہوتی ہے اور آخری حصے میں تفسیر مختصر ہوتی, اور بعض وقت میں تیز بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہوں کہ وہیں پر تیز ہوتی ہیں جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے, کہ پیچھے سے ریفر بیک کرو, وہیں جا کے دیکھو جہاں یہ بات ہو چکی. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو, کیا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. کون سی؟ اذ ہم قوم, جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا, کس بات کا؟ ان یبسطوا الیکم ایدیہم, کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلانے کا ارادہ کر لیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی انہیں تم پر دست درازی. ہاتھ پھیلانا ایسا ہی جیسے اردو میں دست درازی ہوتی، تو دست درازی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کو ستانا، حملہ کرنا. تو اللہ نے اس حملے کو تم سے روک دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. اس آیت میں دو تین واقعات کی طرف اشارہ ہے. ایک تو صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک سفر میں، اور یہ سفر کون سا تھا؟ صلح حدیبیہ والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ ایک جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ مکہ والے جبل تنعیم، معلوم ہے تنعیم کون سی جگہ؟ جہاں سے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جی، عمرے کے لیے احرام پہننے جاتے ہیں، ایک تکلف ہے جو مسجد عائشہ ہے جہاں. اس کا بھی چلے آپ ذکر آگے تو ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کرتی جاؤں. بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں جا کے رہنے لگتے ہیں تو آپ کے احکامات وہی ہو جاتے ہیں جو مکہ والوں کے ہیں. جیسے مہینہ بھر آپ جا کے حج کے موقع پہ رہ رہے ہیں تو آپ قصر نمازیں پڑھتے ہوں؟ نہیں، آپ مسافر نہیں وہاں کہلاتے. سوا ان العاکف فیہ والباد، یہ قرآن کی آیت ہے کہ برابر ہے اس میں ٹک کے رہنے والا اور باہر سے آنے والا، سب کے حقوق احکام برابر ہیں. لہذا وہاں نہ تو آپ قصر نمازیں پڑھیں گے مکہ کے اندر، اور نہ ہی آپ تکلف فرمائیں گے وہاں جانے کا. ہاں اگر آپ ایک دو دن کے لیے اور مسافر کی طرح کے ہیں ایک طرح سے تو پھر اور بات ہے، لیکن جب آپ مکہ میں رہ رہے ہیں تو آپ عمرہ روز کرنا چاہتے ہیں تو جس ہوٹل میں، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے روز آ کے کیجیے. اس میں جو دلیل ملتی ہے جو دو چار دن والی، وہ صرف ایک ہی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے بھیجا تھا، لیکن وہ تو اس وقت ایک طرح سے راستے میں تھے، یعنی سفر میں تھے، تو حرم کی حدود سے آپ نے باہر بھیجا تھا. وہ آپ کی سفر کی حالت تھی کیونکہ سب صحابہ روانگی کے لیے تیار تھے. تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کو حرم کے باہر بھیجا کہ وہاں سے عمرہ کا احرام پہن کیا. لیکن ایک شخص جو رہ ہی وہاں رہا ہے، دن رات سب کام وہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ وہ وہاں جا کر پریشان ہو. خیر ویسے جو آپ کا دل چاہے کریں، لیکن مجھے اس بات پر بہت سخت قلق ہوتا تھا. جب بھی جاتی تھی تو دل چاہتا تھا کہ ایک سے زیادہ عمرہ کریں، اور پھر رکاوٹ ہوتی کہ اب کیا کریں. کسی سے پوچھتے کچھ کرتا، کوئی کچھ بتاتا، کوئی کچھ، عجیب کنفیوژن تھی. پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، ڈیٹیل میں پڑھا بھی، مختلف لوگوں سے ڈسکس کیا. جس نتیجے پہ میں پہنچی وہ یہ تھا جو آپ کو سنا دیا. اگر آپ کا دل چاہے تو قبول کر لیں، نہیں دل چاہتا تو جو چاہیں کریں. خیر جی، کوئی مدت نہیں ہے، جتنے جب اتنا ہفتہ ٹھہرے، دو ہفتے ٹھہرے، آپ ٹھہرے ہوئے تو ہیں نا. یہ تو نہیں کہ آپ آئے ہیں مکہ اور شام کو آپ جا رہے ہیں مدینہ، وہ ٹھہرنے کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ تو آئے اور گئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ سے واپس آ کے مکہ ٹھہر نہیں رہے تھے، گزر رہے تھے، جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے. ٹھیک، مکہ کے اندر سفر کی مدت نہیں ہوتی، وہاں پر سفر سفر نہیں ہوتا، وہاں برابر ہو جاتے ہیں سب. ٹھیک ہے، آگے آئے گا قرآن ہی میں آئے گا، جو یہ آیت آتی ہے نا سوا ان العاکف فیہ والباد، کہ باہر سے آنے والا اور اندر رہنے والا وہ کیا ہے؟ برابر ہے. کس چیز میں برابر ہے؟ یعنی حقوق میں برابر ہے، احکام میں برابر ہے. تو ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل تنیم سے، آپ ٹھہرے ہوئے تھے ایک جنگل میں، کہ مکہ والے جبل تنیم سے 80 آدمی لے کر بے خبری میں یکایک مسلمانوں پہ آ پڑے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرفتار کر لیا. پھر جب وہ عاجزی کرنے لگے تو آپ نے ان کو چھوڑ بھی دیا، بغیر کوئی فدیہ لیے، بغیر کسی اس کے. دوسرا واقعہ، وہ مشہور واقعہ جو بچپن سے آپ کتابوں میں، کہانیوں میں پڑھتے ہیں، کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اور آپ کی تلوار جو تھی وہ درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی. کتنے میں ایک عرابی آیا، اس نے وہ تلوار لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سونت کے کہنے لگا کہ یا محمد، بتائیے کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. جب آپ نے پورے یقین سے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ کانپنے لگا. آپ نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس سے پوچھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. یہ واقعہ سب نے آپ نے سن رکھا ہوگا. اس واقعے کو بھی اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔